الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس مجلس کے اندر ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 3 میں سے اور اس میں جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں یہ آیات نمبر 59, 60, 61 اور 62 ہیں 59 سے لے کر 62 ان کے ہم معروف و مسائل پچھلی ایک یا دو مجالس میں سے پڑھنا شروع کر چکے ہیں ترجمہ وغیرہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا ایک شارٹ ریکیپ اس کا یہ کہ ان آیات میں یہ جو سلسلہ آیات چل رہا ہے سورہ انعام کے پیچھے سے تو اس کے اندر اللہ رب العزت پہلے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات دیتے ہیں کچھ منہیات فرماتے ہیں کہ ایسا کیجئے ایسا کیجئے ایسا کیجئے ایسا نہ کیجئے تو اللہ رب العزت بطور شیخ کے اپنے مرید خاص اپنے محبوب خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ تربیت فرما رہی ہیں تربیت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اس کو کرو اور یہ کرنے کا کام نہیں ہے اس سے نقصان ہوگا اس کو نہ کرو اسی کو تربیت کہا جاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے ہی تربیت ہوتی ہے اور یہ ذرا زیادہ پریکٹیکل فارم آف تعلیم ہوتی ہے اس کو ٹریننگ بھی انگریزی میں کہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے ایسے تربیت فرمائی اور یہ کسی بند دروازے کے پیچھے نہیں فرمائی کہ کسی کو پتا نہ چلے یہ میرے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا ذاتی اور بہت ہی سیکرٹ معاملہ ہے کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میں اپنے حبیب کو بتا رہا ہوں کہ ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے بلکہ علل اعلان فرمائی اور اس کو اپنے کتاب کا حصہ بنا دیا رہتی دنیا تک انسانیت اس کتاب کو پڑھتی رہے گی ماننے والے بھی پڑھتے رہیں گے اور نہ ماننے والے دشمنان وہ بھی پڑھتے رہیں گے اس کتاب کو جیسے کہ بہت سارے غیر مسلم اس کتاب کے اندر اچھا خاصا پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی ساری باتیں پڑھیں گے کہ کیسے اوپر سے احکامات مل رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی بات کری تھی کہ ایسے علم حاصل کرتے تھے اپنے استاد سے اپنے شیخ سے اپنے مربی سے علم حاصل کرتے تھے بغیر علم کے کام نہیں کرتے تھے جس کو کہ ہم کہیں گے اٹکل کی بنیاد پہ کام نہیں کرتے تھے ازمپشنز کی بنیاد پہ کام نہیں کرتے تھے گمان کی بنیاد پہ کہ ایسا ہوگا تو شاید ٹھیک ہو جائے ویسا ہوگا تو شاید غلط ہو جائے یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں وہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹرائل اینڈ ایرر سسٹم کے ذریعے سے ٹھیک ہے یا یہ کہ بھیڑ چال چلنے کے طریقے پہ کہ ہاں بھائی سب کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی منزل پہ پہنچ جاؤں جہاں پہ کئی باقی لوگ پہنچ رہے ہیں تو میں بھی شاید پہنچ جاؤں باقی لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو چلو میں بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں تو شاید میں بھی بچ جاؤں نقصان سے یہ ازمپشنز ہوتی ہیں یہ اٹکلیں ہوتی ہیں یہ علم نہیں ہوتا علم کا طریقہ تو ہوتا ہے کہ جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے اس سے حاصل کیا جائے اس علم کو اس سے سیکھا جائے وہ اگر انسولیسٹڈ بغیر آپ کے پوچھے ہوئے آپ کو بتا رہا ہے ایسا ہے ایسا نہیں ہے ویسا ہے ویسا نہیں ہے, تو اس کو غور سے سنا جائے, اس کو توجہ سے سنا جائے اور بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے, اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے. اور دوسرا طریقہ کیا کہ اگر وہ نہیں بھی آپ کو بتا رہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ سے زیادہ علم والے ہیں, زیادہ تجربے والے ہیں, تو ان کے پاس جا کر کے سوال پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پہلے تو ایڈمٹ کرو کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون, ایڈمٹ کرنے کے بغیر کوئی سوال نہیں کرتا. جو ازمپشن کے اندر رہتا ہے کہ نہیں مجھے تو سب کچھ پتا ہے, تو وہ تو ان کنتم لا تعلمون کے اوپر پورا نہیں اترتا نا, وہ تو اپنے آپ کو مانتے نہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا حکم فرمایا, فاسألوا اہل الذکر, کہ اہل علم سے تم جا کے سوال کرو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ان کنتم لا تعلمون, جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے ازیوم نہ کرو. تو علم کے بارے میں پیچھے بات ہم نے کافی ساری کری تھی, اس کو تھوڑا سا ریپیٹ بھی کر دیا, اور یہاں پر پھر اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ السلام کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں کہ میں کون ہوں, میں کیسا ہوں, میرا علم کیسا ہے اور میری قدرت کیسی ہے. تو اس کو پھر اپنے کلام کے اندر الیبوریٹ فرماتے ہیں کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو, کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہے, کسی دوسرے کے پاس غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے. حسر کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو ہر چیز کا علم ہے نا, یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات میں محصور ہے, یہ کسی دوسرے کے پاس ہر چیز کا علم موجود نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اشارے کے بعد ایکسپلسٹلی بھی بیان فرما دیا وَيَعْلَمُهَا کہ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو, نہیں ہے اس کا علم کسی کے پاس بھی سوائے اللہ تعالی کے. تو عندہ مفاتح الغیب سے اشارہ فرمایا تھا, اور پھر اس کی صراحتاً بیان فرما دیا لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو. تو ہم علم الغیب ہی کی تشریح معرف القرآن کے اندر سے پچھلی مجلس کے اندر پڑھ رہے تھے, تو اسی کو آگے چلاتے ہیں کہ علم غیب جو ہے, تو اس کے بارے میں آگے چونکہ عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ رہا علم نجوم وغیرہ, یعنی یہ جو مختلف علوم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جس سے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں, یا ایسی چیزیں کہ جو کہ ابھی وجود میں آئی ہی نہیں ہیں, فیوچر کا علم کسی نے بتا دیا, علم الاعداد, نمبرز کی کیلکولیشنز کے ذریعے سے مختلف طریقے سے نمبروں کو ضرب دینا, جمع کرنا اور وغیرہ, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. بیسس تو وہی ہوتی ہے, ایڈ اینڈ سبٹریکٹ, باقی جتنے فارمولا ہوتے ہیں, جتنی ایکویشنز ہوتی ہیں, وہ ان دی اینڈ جا کر کے وہی ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے سے باقاعدہ فیوچر کا علم, علم النجوم, نجوم کے پیٹرنز کو دیکھ کر کے, ستاروں کے پیٹرنز کو دیکھ کر کے یہ پریڈکٹ کرنا کہ بھی فیوچر کے اندر کیا ہوگا, اور ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے یہ بتانا کہ فلانے شخص کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے, فلانے شخص کی عمر کتنی لمبی ہوگی, اس کی شادی کب ہوگی, اس کے بچے کتنے ہوں گے, یہ سارے علوم اللہ رب العزت نے رکھے ہیں, یہ ریل علوم ہے, یہ ایگزسٹنگ علوم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے, جو چیزوں کو مقدر کر دیا ہے, تو اس تقدیر کو اللہ رب العزت نے کچھ پیٹرنز کے اندر پریزرو کر دیا ہے, سیو کر دیا ہے. اب ان پیٹرنز کو ریڈ کرنے کا علم, اس لینگویج کو پڑھنے کا علم, جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, کسی واسطے کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں یا کشف و الہام کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں, اس کو پھر اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. لیکن اس مختلف ذرائع کے جو علم ہوتے ہیں, علم رمل ہے, جیسے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, رمل, جفر, اعداد, نجوم اور ہتھیلی کے لکیروں کو پڑھنے والا علم. تو اب اس علم کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی وہ آئنسٹائن ہی ہوتے ہیں خالی سارے کے سارے, 100% جو ہے وہ فوٹوگرافک ان کی میموری ہوتی ہے اور اے پلس گریڈ لانے والے ہی ہوتے ہیں, اس سے نیچے تو ان کا کوئی گریڈ نہیں آتا. نہیں بھائی, ہماری طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں, ہم ہی جیسے ہوتے ہیں, ہم سے کوئی خدا نخواستہ کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ جا کر کے علم نجوم پڑھنا شروع ہو جائے. تو اب جب وہ کلاس روم میں بیٹھے گا, استاد سے علم سیکھے گا, تو یا تو وہ ٹاپ گریڈ اسٹوڈنٹ ہوگا یا ہماری طرح کا کوئی بیک بینچر ہوگا. تو جو بیک بینچر ہوگا تو اس کو جو ہے وہ آدھی بات سمجھ میں آئے گی, آدھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ اپنے علم کے کو جو ہے وہ اس کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کر دے گا. پریکٹس مراد عمل نہیں بلکہ پریکٹس مراد کہ اب لوگوں کو بتائے گا ہاں جی میں گریجویٹ ہو چکا ہوں, ہتھیلی کی لکیریں پڑھنے میں گریجویٹ ہو چکا ہوں, میں نے علم حاصل کر لیا ہے, علم نجوم میں گریجویٹ ہو چکا ہوں, میں نے علم حاصل کر لیا ہے, کتنے نمبر آئے تھے آپ کے, کتنے اچھی طریقے سے آپ نے علم پڑھا تھا, یہ تو نہیں پتا نا. تو اب لوگ اس سے آ کر کے جب ہتھیلی کا علم پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ دو باتیں جو اس کو یاد تھیں اپنے علوم میں سے وہ اس نے بتا دیں, تکا لگ گیا یا ٹھیک ہو گیا وہ, اور باقی اس نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ بھائی پیسے تو کمانے ہیں نا, میرا تو یہی رسک کا ذریعہ ہے, تو باقی چیزوں اپنی طرف سے ایڈ کر دی اس کے اندر, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو گئیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہتھیلی کے اندر علم ہے نہیں یا نجوم کے اندر علم ہے نہیں, بھائی اس نے پڑھا نہیں ہے صحیح طریقے سے, اس کو آتا نہیں ہے پوری طریقے سے یہ والا علم جس کو وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے آتا ہے. جس طرح ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں فزکس پوری کی پوری آتی ہے لیکن ہمیں پوری کی پوری نہیں آتی, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ بھی معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے جو مقدر کیے ہوئے معاملات ہیں ان کو ان چیزوں کے اندر سیو کر دیا, اس کی اپنی لینگویجز بنا دی ہیں. تو اس میں پھر نا اپنی طرف سے چونکہ لوگ بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر غلطیوں کے احتمال بے انتہا ہوتے ہیں. آپ سب نے ہی سنا ہوگا, اب تو یہ پرانی بات ہو چکی, سمپسنز کارٹون بڑا مشہور ہوا ایک زمانے میں. اس سمپسنز کارٹون کے جو ہے وہ 24 سے لے کے 25 تک, 24-25 جو ہیں وہ اس نے جو کارٹون میں دکھایا تھا exactly وہی چیز ہوئی دنیا کے اندر, وہی شکل, وہی صورت, وہی پورا کا پورا معاملہ تھا جیسا کہ سمپسنز کارٹون میں 20 سال پہلے دکھایا گیا تھا, exactly وہی چیز جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ تو بہت مشہور ہوا تھا. تو بھئی کیا مطلب, ان کو علم غیب حاصل ہو گیا, ان کو جو ہے وہ فیوچر کا علم حاصل ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی خاص مخصوص بندے تھے جنہوں نے جو ہے وہ سمپسنز کارٹونز بنائے, تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کہاں سے حاصل کر لیں؟ بھئی ایسے ہی حاصل کر لیں, یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ رکھی ہوئی ہیں. اب وہاں تک جس کو ایکسس ہوگا تو وہ وہاں سے وہ علم حاصل کر لے گا, وہاں پہ پرزروڈ ہے, چیزیں لکھی ہوئی ہیں, چیزیں اب اس نے سیکھ لیا یہ والا علم, چاہے جس بھی ذریعے سے سیکھا, ڈائریکٹ جا کر کے سیکھا, جنوں کے ذریعے سے سیکھا, یا جنہوں نے جو ہے وہاں سے انفارمیشن لا کر کے اس کو بتائی. اب جن بھی تو ہوتے ہیں نا ہر قسم کے, سارے نیک جن کو تھوڑی ہوتے ہیں, جن نے جو ہے وہ ان کو دو باتیں سچی بتائیں, 98 باتیں جو ہے وہ غلط بتائیں. تو اب سمپسنز کارٹون ہی کی مثال لے کر کے, اور یہ بائی دا وے صرف اونلی سمپسنز کارٹون نہیں تھا, اور بھی موویز بھی تھیں اور دوسرے پروگرامز بھی تھے جن کے اندر ایگزیکٹ پریڈکشنز انہوں نے فیوچر کی کری ہوئی تھی اور وہ بالکل ٹھیک بھی ہوئی ہیں. لیکن صرف ایک ہی مثال لے لیں تو یہ جو سمپسنز کی سیریز چل رہی ہے امریکہ کے اندر, شاید آج بھی آتی ہوگی, ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت بھی چلتی تھی, پی ٹی وی کے اوپر بھی آتی تھی شاید, تو اس کی کتنی ایپیسوڈز ہوتی ہیں ہفتے میں, شاید پتہ نہیں 2 یا 4 یا 6 ایپیسوڈز یا 1 ایپیسوڈ, جتنی بھی ہوتی ہیں, اور 25 سال سے وہ چل رہی ہیں. تو کتنی ایپیسوڈز انہوں نے دکھائیں, ہزاروں کی تعداد میں ایپیسوڈز انہوں نے دکھائیں. کتنی اس کے اندر سے سچی ہوئی, 24-25, وہ بھی چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ سچے ہوئے ہیں, پوری پوری ایپیسوڈ بھی سچی نہیں ہوئی ہیں. تو کیا پتا چلا کہ ان تک علم تو پہنچا لیکن غلط زیادہ تھا اور صحیح بہت تھوڑا سا تھا. لیکن شہرت تو تھوڑی سے صحیح کے اوپر شہرت ہو جاتی ہے آپ کی, وائرل تو آپ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کا سب جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے علوم رکھے ہیں, لیکن ان علوم کو سیکھ کر کے کوئی چیز جان لینا یہ علم غیب نہیں کہلاتا ہے, یہ علم غیب نہیں کہلاتا ہے. یہ غائب تو کہلا سکتا ہے کہ میری نظروں سے غائب تھا, میری کانوں سے غائب تھا, دنیا کے کانوں سے غائب تھا, لیکن یہ غیب نہیں تھا. غیب بالکل ایک اصطلاحی چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر استعمال فرمائی ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلسٹلی بتا دیا ہے, کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو فرماتے ہیں کہ علم نجوم وغیرہ, سو اس میں جو چیزیں حسابات سے متعلق ہیں ان کا علم تو ہے, ان کا علم تو علم ہے, مگر وہ غیب نہیں ہے. جیسے حساب لگا کر کوئی یہ کہے کہ آج 5:41 پر آفتاب طلوع ہوگا, تو اس نے فیوچر کی خبر دے دی نا کہ 5:41 پر جو ہے وہ سن رائز ہوگا, یا فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا. سب کو پتا آج کل یہ اس تاریخ کو جی سورج گرہن ہوگا, اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم پہ تک سورج گرہن ہوگا. ابھی چند دن پہلے تو ہوا یہ چاند گرہن جو ہوا تھا. ظاہر ہے کہ یہ ایک محسوس چیز کی رفتار کا حساب لگا کر وقت کی تعین کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم ہوائی جہازوں اور ریلوں کے کسی پورٹ یا اسٹیشن پر پہنچنے کی خبر دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ لینڈنگ اس ٹائم پر ہوگی, یہ ٹیک آف اس ٹائم پر ہوگا. اس کے علاوہ نجوم وغیرہ سے جو خبریں معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں, 100 جھوٹ میں سے 1 سچ نکل آنا کوئی علم تو نہیں کہلائے گا نا. للاکثر حکم الکل، تو اکثر تو جو ہے وہ آپ کی غلط باتیں ہوتی ہیں، اگر ایک آدھ باتیں جو ہے وہ صحیح ہو گئیں تو اس سے جو ہے وہ یہ تو نہیں کہا جائے کہ ہاں یہ بڑا اوتھینٹک علم ہے. حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بارے میں بھی بہت سے اہل فن کچھ کہا کرتے ہیں، مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی تخمینہ و اندازے کا ہے، یقینی نہیں ہے. اور چلے یہ تو جیسے جیسے انسٹرومنٹس زیادہ اسکیننگ جو ہیں اسکینرز جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کے اندر زیادہ ایکوریسی آئی چلی جا رہی ہے، لیکن ان دی اینڈ یہ پھر بھی علم غیب نہیں ہے. اگر آپ نے کتنے بھی ایکوریٹ انسٹرومنٹس ایجاد کر لیے اور بتا دیا تو پھر بھی یہ علم غیب نہیں کہلائے گا، اور 100 میں سے 2-4 کا صحیح ہو جانا ایک طبی امر ہے، وہ کسی علم و آگاہی سے تعلق نہیں رکھتا. ہاں جب ایکس رے کے آلات ایجاد ہوئے تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کے ذریعے سے نر یا مادہ ہونا معلوم ہو جائے کرے گا، مگر تجربے نے ثابت کر دیا کہ ایکس رے کے آلات بھی یہ متعین نہیں کر سکتے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی. تو یہ آج سے 55 سال 60 سال پرانی بات ہے، تو اس وقت تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. بہرحال تو اب تو کروموسوم لیول کے بتا دیں گے جی کروموسوم ایکس وائی ہیں تو اس کا مطلب ایک لڑکا ہوگا، اور وائی وائی ہیں تو اس کا مطلب لڑکی ہوگی وغیرہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآنی اصطلاح میں غیب ہے اس کا سوائے خدائے قدوس کے کسی کو علم نہیں ہے، اور جن چیزوں کا علم لوگوں کو بعض اسباب و آلات کے ذریعے سے عادتاً حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہوا ہے، اسی کو عادت بھی کہہ دیتے ہیں، وہ در حقیقت غیب نہیں ہے. گو ظہور عام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غیب کہہ دیتے ہوں، عام لوگ اس کو غیب کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ظہور نہیں ہوا، اٹس ناٹ اپیرنٹ، اٹس ناٹ obvious ٹو دا جنرل پاپولیشن، تو لوگ اس کو غیب کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ تو عوام کا معاملہ ہے نا، حقیقت تو ایسی نہیں ہے. تو یہی فرق، ایک بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی سائنس تو بڑی نیوٹرل چیز ہے تو اس کے پڑھنے سے دین کا کیا تعلق. بھائی سائنس جس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے تو اس کا تو دین کے ساتھ تعلق ہے نا، کہ جب سائنس نے اتنی ایجاد کری تو اب جو ہے وہ سائنسدان کی ایجادات جو ہیں انہی کا خالی سارا کا سارا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. تو پھر جو پڑھنے والا بچہ ہے اس کے دل میں عظمت کس کی پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی یا سائنسدان کی عظمت پیدا ہوگی؟ سائنسدان کی محنتیں، سائنسدان کی جو ہے وہ قربانیاں، سائنسدان کی جو ہے وہ انٹیلیجنس، سائنسدان کی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کو وہی چیز رٹائی جا رہی ہے، اللہ کی عظمت کو تو ذکر ہی کوئی نہیں ہو رہا. کہ بھائی سائنسدان کے پاس بھی جو کچھ ہے نا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے اور اپنے محنت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کا. لیکن یہ تو اس وقت ہوتا تھا نا جب یہ سائنس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب مسلمان جو ہے ان چیزوں کے اوپر توحید کے ساتھ تحقیق بھی کرتے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایجادات بھی کرتے تھے. اب سائنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب سائنس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جتنا سارا کا سارا تعلیمی نظام جس کے اندر سائنس بھی ہوتی ہے اور لٹریچر بھی ہوتا ہے اور جو بھی چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کا سارا نصاب بھی اور سارا کا سارا جو ان کا ایجوکیشن، جو ایون ٹیسٹنگ سسٹم بھی ہے، گریڈنگ سسٹم بھی ہے، سب کا سب وہاں سے بن کر کے آ رہا ہوتا ہے. ایمان والوں کو تو بنایا ہوا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بھی بیٹھ کے جو براؤن انگریز بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو براؤن انگریز ہی ہوتے ہیں نا، رنگ براؤن ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دل تو انگریز ہے، مرعوبیت تو ساری کی ساری جو ہے وہ ویسٹرن سولائزیشن کی ہے. تو اس وجہ سے اس نظام سے پڑھ کر کے جتنے بھی نکلتے ہیں نا وہ ظاہری طور پر تو اگر داڑھی اگا بھی لیں، ظاہری طور پر نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دیں، دل میں عظمت اللہ تعالیٰ کی پیدا نہیں ہوتی ہے، عظمت انہی کی ہی رہتی ہے، مرعوبیت انہی کی ہی رہتی ہے، چاہے کچھ کر لو. ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے کسی کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن بھائی توبہ کرے گا تو پھر توبہ قبول ہوگی نا. اور توبہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اس بات کو غلط سمجھنا، اس کے اوپر نادم ہونا، شرمندہ ہونا کہ یہ غلط تھا، یہ سوچ میری غلط تھی. جب تک نادم اور شرمندہ نہیں اس وقت تک توبہ نہیں ہو سکتی، اور جب تک توبہ نہیں تو مروبیت تو ویسی کی ویسی رہے گی، عظمت تو ویسی کی ویسی رہے گی جیسا کہ ہے ساری دنیا میں، ہم یہی تماشے تو دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں، پہلے اہل دل بنیے پھر بے شک اہل مل بنیے. تو اہل دل بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مطلب باقی لوگوں کے دل پیٹ میں دل نہیں ہوتا کیا، سینے میں دل نہیں ہوتا، آپ اہل دل بن رہے ہیں. اہل دل بننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا دل اپنے پروردگار کو پہچاننے والا بن جائے،
ایسے بن جائیے، پھر اس کے بعد جا کر کے ایون کافروں سے بھی آپ تعلیم حاصل کیجئے، ایون مشرقوں سے بھی جا کر کے آپ دنیا کی موجودات اور دنیا کی جو ہے وہ ایجادات کے بارے میں علم حاصل کیجئے، کچھ نہیں ہونے والا آپ کو. لیکن بغیر اہل دن بلے ہوئے اگر آپ جائیں گے تو دل آپ کا پہلے ہی تاریک ہے، تو آپ پھر انہی کے ہی بندے بنیں گے نا پھر اس کے بعد. اسی طرح کسی رسول و نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ کشف و الہام جو غیب کی کچھ چیزوں کا علم دے دیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا، اب وہ علم غیب نہیں ہے، اب وہ علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی الہام بھی اگر کسی کو ہو جائے، وحی بھی ہو جائے، رسول کو وحی ہوتی ہے، کسی اور کو وحی نہیں ہو سکتی جو اصطلاحی طور پر وحی ہے، ورنہ تو شہد کی مکھی کو بھی وحی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ابھی ہم نے ایک بڑا اچھا سا ایک چھوٹا سا مضمون تھا کہ یہ جو پرندے، یہ تو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ پرندہ کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو مدرسے نہیں جانا ہوتا، اس کو اسکول نہیں جانا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ تو اس کو گھر بنانے کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی کہ ابھی فیمیل پرندہ ہے تو وہ گھر بنانا جو ہے وہ جا کر کے کسی آنٹی سے سیکھے گا کہ جی مجھے جو ہے وہ گھر کیسے مینٹین کرنا چاہیے، خانہ داری کیسے کرنا چاہیے، کھانے کیسے پکانا چاہیے، فلانا کیسے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انٹیوٹیولی اس کے اندر یہ ساری علم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بچے کی تربیت کا بھی اس کو کوئی علم حاصل نہیں کرنا ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذہن کے دل کے اندر اس کے ڈال دیا ہے. لیکن ہم روز مرہ کے حساب سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی جانور کے اندر اور جانور کے بچے میں اور جانور کے گھر میں اور اشرف المخلوقات میں اور اشرف المخلوقات کی عورت میں اور اشرف المخلوقات کی اولاد کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جاہل پیدا کیا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی ہاؤس مینٹیننس کیسے کرنی ہے، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو خود سیکھنا پڑتا ہے سب کچھ. جانوروں کو کچھ بھی نہیں سیکھنا پڑتا، الا یہ کہ دو چار دن کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو جو بھی اگر ماں زندہ ہے، ورنہ تو انکیوبیٹرز کے اندر آپ چوزے کو نکال دیں، مرغی کی شکل نہیں دیکھی ہوتی چوزے نے جب وہ انکیوبیٹر کے اندر سے نکلتا ہے، لیکن وہ چوزا بھی جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے نا، وہ چوزا بھی جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، مرغی بن جاتا ہے. یہ ہزاروں لاکھوں مرغیاں جو روزانہ ہم کھاتے ہیں بروسٹ ان کے، تو یہ کہ اپنی ماؤں کے ساتھ پل کے جوان ہوتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ ایسا نہیں ہوتا. انسان کے بچوں کو سیکھنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے اس کے بڑوں کو. تو انہوں نے بغیر سیکھے سکھائے جو ہے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا، تو کیا سکھائیں گے پھر؟ وہ وہی ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد تانے ملتے ہیں، تم بچہ پال رہی ہو گھر کے اندر، تم کیا کر رہی ہو، بچہ پال رہی ہو، بچہ پال رہی ہو، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا؟ کیونکہ واقعی اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے مجھے اپنے بچے کے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ پالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ گدھے کے بچے کی طرح اپنے بچے کو پال رہی ہوتی ہے، اشرف المخلوقات کے بچے کی طرح وہ اپنے بچے کو نہیں پال رہی ہوتی ہے، تو اس کو بالکل صحیح تانے مل رہے ہوتے ہیں. وہ خدا کی بندی باہر جا کر کے تم جاب کیوں نہیں کر لیتی ہو، کما کیوں نہیں لیتی ہو، پھر ملک کی سو کال ترقی کے اندر جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کیوں نہیں کر لیتی ہو، گھر میں کیا کر رہی ہو تم؟ کیونکہ اس کو واقعی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے گھر کے اندر، سوائے سلینڈرنگ کے، بیک بائٹنگ کے، یا سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزارنے کے، یا اپنی امی کو چار گھنٹے روزانہ فون کر کے، یا جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ خوشگپیاں کر کے، یا کسی کے ساتھ چیٹنگ کر کے، یا کسی کی غیبتیں کر کے. دس از ہاؤ شی از پاسنگ ہر ٹائم. تو وہ تو الٹا ایک نیگیٹو ویلیو ایڈ ہوتی ہے گھر کے اندر، کیونکہ اس کو سکھایا نہیں گیا کہ تم نے گھر میں کرنا کیا ہے، گھر کو بنانا کیسے ہے، گھر کو چلانا کیسے ہے، گھر کے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے. نہ کسی نے اس کو سکھایا، نہ اس نے خود سے سیکھنے کی کوشش کری. تو اب تانے نہیں ملیں گے تو اور کیا ملیں گے؟ بالکل صحیح تانے ملتے ہیں کہ تم کر کیا رہی ہو بچہ پالنے کے سوائے، کیونکہ بچوں کو جانور کے بچے کی طریقے سے پال رہی ہوتی ہے، جس کو صرف کھانا پینا اور کپڑے پہننا، کپڑے تو اس کو وہ بھی نہیں پہننے ہوتے، اس سے زیادہ اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے لیے اس کو آؤٹ سورس کرو، بھیجو اس کو، دو سال کی عمر سے اس کو مونٹیسری میں بھیج دو، چار سال کی عمر میں اس کو فلانی جگہ پہ بھیج دو، اور پھر جو ہے وہ کسی اور تعلیمی نظام، لارڈ موکالے کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہو، وہاں پہ جا کر وہ پڑھے گا، انگریزی بھی پڑھے گا، اردو بھی پڑھے گا، سائنس بھی پڑھے گا، میتھ بھی پڑھے گا، جس کو نہ خدا کا شعور ہے، نہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لحاظ ہے، نہ اس کو قرآن سے کوئی تعلق ہے. دیکھ لیں بھائی وہاں کچھ ایکو ہو رہا نہیں، وہ ان کو بتا دینا ہوں. اچھا تو علم غیب جو ہے تو رسول کو بھی،
تو رسول و نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ کشف و الہام جو غیب کی کچھ چیزوں کا علم دیا گیا. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ جو چڑیائیں ہوتی ہیں تو مضمون میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مائگریشنز کرتی ہیں. یہ رشیا سے جو انتہائی سرد علاقے ہوتے ہیں سائبیریا رشیا وغیرہ کے, تو وہاں سے یہ تھاؤزنڈز آف مائل فلائی کر کے یہ ایشیا اور افریقہ کے کنٹریز کے اندر جاتی ہیں, اور وہاں یہ اس پاتھ کو لیتی ہیں کہ جو پاتھ کم سے کم جو ہے وہ سمندر کے اوپر سے گزرتا ہو. اگر نیچے سمندر آتا ہے تو وہ اپنا پاتھ بدل کر کے خشکی کے راستے کے اوپر سے سفر کرتی ہیں. یہ جی پی ایس سسٹم ان کے پاس کہاں سے آتا ہے, یہ کہاں سے ایکٹیولی ان کو ڈیورنگ دا فلائٹ یہ ساری کی ساری انفارمیشن کیسے مل رہی ہوتی ہے؟ ایک انسان اشرف المخلوقات پائلٹ صاحب تو ایسا نہیں کر سکتے, ان کو تو ایک سے ایک اکوپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اتنے سالوں کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس وقت بھی جو ہے وہ ان کو مینولز کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا کیا چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں, اس کے بغیر وہ فلائٹ ٹریک نہیں بنا سکتے اپنا. تو یہ جو الہام ہے یہ تو چڑیاؤں کو بھی ہوتا ہے, اور رسولوں کو جو ہے وہ خاص شریعت والی وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہوتا, یہ اس کو قرآن کی غیب کی بجائے انباء الغیب کہا جاتا ہے. انباء الغیب یعنی غیب کی خبریں جو اللہ تعالی مختصر مختصر حالات کے حساب سے ضرورت کے لحاظ سے اپنے علم میں سے کسی کو عطا فرماتے ہیں, خبر دیتے ہیں یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یا اس راستے کے اوپر چلو گے تو اپنی منزل تک پہنچو گے. تو یہ سب انباء الغیب ہے, جیسے کہ متعدد آیات میں مذکور ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, کہ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہاری طرف اس کو وحی کرتے ہیں. اس لیے آیات مذکورہ میں لا یعلمہا الا ہو, یعنی غیب کے خزانوں کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا, اس میں کسی شبو یا استثناء کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نہیں 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 اللہ کے حبیب جانتے ہیں باقی کوئی نہیں جانتا. نو, دیر از نو ایکسپشن ٹو دس, کوئی استثناء کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انباء الغیب ہیں اور سب سے زیادہ بے شک ہیں, لیکن علم الغیب نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اس جملے میں تو حق جل شانہ کی یہ خصوصی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے, ہر غیب کو جانتا ہے. بعد کے جملوں میں غیب کے بالمقابل علم شہادت یعنی حاضر و موجود چیزوں کے علم کا بیان ہے. اب عالم الغیب و شہادہ, غیب کے بارے میں بات ہو چکی, غیب کے علاوہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ موجود ہیں, ان کو شہادہ کہا جاتا ہے. تو حاضر و موجود چیزوں کے علم کا بیان ہے کہ ان کے علم میں بھی اللہ جل شانہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علم محیط ہے, ہر چیز کو کا احاطہ کیا ہوا ہے, کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں ہے. ارشاد فرمائے کہ وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں ہے, اور کوئی پتہ کسی درخت کا نہیں گرتا جس کا علم اس کو نہ ہو. اسی طرح کوئی دانہ جو زمین کے تاریک حصے میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے, اور ہر تر و خشک میں کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالی کی خصوصیات میں سے ہیں, ورنہ علم تو ہمارے پاس بھی ہے اور جو بھی حاصل کرتا ہے اس کو علم مل جاتا ہے, لیکن اللہ کے علم کی دو خصوصیات کیا ہیں کہ جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں ہے, ایک علم غیب, دوسرے موجودات کا علم محیط. موجودات کا علم نہیں, موجودات کا علم محیط جو کہ ہر چیز کو کور کر لیتا ہے, جس سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے. پہلی آیت میں انہی دونوں چیزوں کا مخصوص صفات کا بیان ہے. اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کے پہلے جملے میں پہلی خصوصیت کا بیان ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ, اور بعد کے جملوں میں تمام کائنات و موجودات کے علم محیط کا ذکر اس طرح فرمایا کہ پہلے ارشاد ہوا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور دریا میں ہے, مراد اس سے کل کائنات و موجودات ہیں, یعنی جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, فیوچر نہیں جو ابھی ایگزسٹ کرتی ہیں, نہ پاسٹ کی جو کہ پہلے تھیں اب ختم ہو گئی ہیں, بلکہ جو موجود ہیں وہ. جیسے صبح شام کا لفظ بول کر پورا زمانہ مراد لیا گیا اور مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے، اسی طرح بر و بحر یعنی خشکی اور دریا بول کر مراد اس سے پورے عالم کی کائنات و موجودات مراد دی جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے۔ آگے اس کی مزید تشریح و تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا تمام کائنات پر احاطہ علمی صرف یہی نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا اس کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم میں ہے، چھپی سے چھپی چیز بھی جو ہے، جو کہ پچھلے دنوں جب دنیا کے اندر کرونا کا سارا چکر ہوا تو اس کے اندر پھر چیز بہت لوگوں کے سامنے آئی کہ جی یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی مائکروسکوپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، الیکٹران مائکروسکوپ سے جو الیکٹرانز اس کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں وہ جب اس سے ٹکرا کے واپس آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ وائرس ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے وائرس جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ لٹا کے رکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ وائرس سے بھی چھوٹی چیزیں بعد میں انہوں نے ڈسکور کریں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز۔ فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یعنی سارے جہان میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو، مراد یہ ہے کہ ہر درخت کا ہر پتا گرنے سے پہلے اور گرنے کے وقت اور گرنے کے بعد اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر پتا درخت پر لگا ہوا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا اور کب اور کہاں گرے گا اور پھر وہ کس کس حال سے گزرے گا۔ گرنے کا شاید ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے، کیونکہ پتے کا درخت سے گرنا اس کے نشو نما اور نباتی زندگی کا آخری حال ہے، آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر اسلوب بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انتہائی سچویشن جو ہوتی ہے، ایکسٹریم سچویشن جو ہوتی ہے وہ بیان فرما دیتے ہیں اور باقی چیزیں آٹومیٹیکلی لاجیکلی اس کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو اب جب مخلوق سے علم کی نفی فرمانی ہے تو اب اس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بندہ رہتا تھا اس کے پاس پورا علم نہیں تھا یا جو ہے وہ کسی فرشتے کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ جو مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہیں، سب سے اعلی اور ارفع مخلوق ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر فرما دیا، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اب بات آسان ہو گئی کہ جب ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو باقی صاحب سب کے پاس تو علی الاولی غیب کا علم نہیں ہے، بدرجہ اولا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح خیر کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، بہترین ایمان والے صحابہ کرام، تو اسی طرح شر کے اندر جو بدترین شر والے تھے نا ان کا ذکر فرما دیتے ہیں کہ بدترین شر والے جو ہیں یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کے پاس سب کچھ تھا، دنیا کی بھی یہ مال و دولت تھا، قارون جیسا بدترین شر والا اور فرعون جیسا اتنی بڑی فرسٹ ورلڈ کی ایڈوانس قسم کی حکومت رکھنے والا، جب وہ اس طریقے سے برباد کر دیا جاتا ہے ایک اشارے کے اوپر، پورا سمندر کے اندر اپنے پورے کے پورے جنود کے ساتھ غرق کر دیا جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے آج کل کے چنو مونو کہاں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایکسٹریمز کی مثالیں دیتے ہیں، پھر باقی سب اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجمال اپنے قرآن مجید کے اندر ایسے فرمایا ہے، ہم کمزوروں کے لیے آسانی بھی فرما دی، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ بھی کر لیتے ہیں، ہم جیسے جو ہے وہ کم تر لوگ جو ہیں وہ اس کی تفسیر اور ترجمہ وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، دورے قرآن مجید بھی ہو جاتا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ ہم جان بھی لیتے ہیں اس کو پڑھ کر کے۔ اگر اس کے اندر یہ سب کچھ الگ الگ بیان فرمانا شروع کر دیتے تھے تو ہم تو طاق پہ رکھنا تو دور کی بات، اس کو پتہ نہیں کسی میوزیم کے اندر ہی زیادہ سے زیادہ رکھتے، اس سے آگے تو اس کی بات ہی نہیں کرتے ہم۔ تو خوبصورتی اور رحم اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ایسے اجمال رکھا، اور ایسا اجمال جس میں سب کچھ کور ہو جائے، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ایسا کام۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یعنی ہر وہ دانا جو زمین کی گہرائی اور اندھیری میں کہیں پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کے علم کے اندر ہے۔ پہلے درخت کے پتے کا ذکر کیا، یعنی ایکسٹریم کی بات یہ تھی کہ درخت کا پتہ کا جو بالکل آخری زندگی کا لمحہ ہوتا ہے اس کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر کور ہو گئے۔ تو پہلے درخت کے پتے کا ذکر کیا جو عام نظروں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد دانے کا ذکر کیا جو کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے یا خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، جا کر کے مستور ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر تمام کائنات پر علم باری تعالی کا حاوی ہونا، تر اور خشک کے عنوان سے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں. کتاب مبین سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک لوح محفوظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تختی جو بنائی تو قلم کو حکم فرمایا، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قلم کو حکم فرمایا کہ تم لکھنا شروع کرو. اب قلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے گئے، قلم لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا، اس کے اندر ساری کی ساری تقدیر قلم نے لکھ دی. تو یہ ایک تختی ہے، یہ لوح ہے، کسی بھی شکل کی اللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد علم الہی ہے، اور اس کو کتاب مبین. تو علم الہی بعض نے فرمایا، علم الہی کہ بھائی جو لوح محفوظ میں قلم نے لکھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالی کے علم کا ایک حصہ تھا، وہ اللہ کے علم کا ایک سب سیٹ تھا. اٹ وازنٹ آل آف اللہ's علم، 100% پورا علم نہیں تھا جو کہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو لکھوانا چاہا وہ لکھا گیا، جو نہیں لکھوانا چاہا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے. تو علم الہی گویا کہ لوح محفوظ سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ کی صفت ہے نا یہ علم الہی. تو جتنا اللہ بڑا، جتنا اللہ عظیم، جتنا اللہ کا علم محیط، علم الہی تو وہی تو ہے پھر. تو اب اس کو کتاب کیوں کہا گیا، کتاب مبین کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا کہ وہ اس لیے کتاب کا لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ جیسے لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اس میں صحف و نسیان کی راہ نہیں رہتی، بھولنے کی راہ نہیں رہتی، بھولنے کی پاسبلٹی نہیں رہتی، غلطی کی پاسبلٹی نہیں رہتی لکھ دیا کسی چیز کو. اسی طرح اللہ جل شانہ کا یہ علم محیط تمام کائنات کے ذرے ذرے کا صرف تخمینی نہیں بلکہ یقینی ہے. یعنی یہ کوئی ایسٹیمیشنز نہیں ہے، یہ ازمپشنز نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی علم ہے اللہ تعالی کا علم محیط. تو اس سے ایک اہم نقطہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ بے شک بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ پریکٹیکل زیادہ ہوتی ہیں، جو کہ انسان جو ہے عمل میں زیادہ لے کے آتا ہے، اور اس کا تعلق بھی عمل کے ساتھ ہوتا ہے. تھیوریٹیکل چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہر چیز تھیوریٹیکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم بچپن میں سکول کے اندر جو ہے وہ کیمسٹری پڑھتے تھے، تو یہ ہوتا تھا یہ کیمسٹری ہے، اس کے اندر جو سارے تھیورمز ہوں گے، اس کے اندر پتہ نہیں یہ ساری ایکویشنز وغیرہ ہوں گی. اور ایک الگ سبجیکٹ ہوتا جی یہ اپلائیڈ کیمسٹری ہے. تو سو کال بس وہی ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ جی اچھا اس کا تعلق پریکٹیکل سے زیادہ تھا، وہ لیب میں جا کر کے پھر ہم جو ہے نا وہ اس کے ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیا کرتے تھے اپلائیڈ کیمسٹری کے. تو بے شک ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ایکشن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، پریکٹیکلٹی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایون ایسی چیزوں کو بھی لکھ لینے سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی انسان نسیان کا سے تو بھول جاتا ہے، انسان اچھے اچھے انسان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ایک بہت اچھے انسان حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ باہوں میں باہیں ڈال کے جا رہے تھے. نبی علیہ السلام فرمایا اچھا تم دونوں کا آپس میں بڑی محبت ہے، زبیر تمہیں علی سے بڑی محبت ہے. زبیر رضی اللہ عنہ جی نبی علیہ السلام مجھے علی سے رضی اللہ عنہ بہت محبت ہے، اس وجہ سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا زبیر جب تم علی سے ناحق لڑو گے. بات سن لی، آئی گئی ہو گئی، نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے دنیا سے پردہ فرما گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے دنیا سے پردہ فرما گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے دنیا سے پردہ فرما گئے. اتنے سال گزر گئے، زبیر رضی اللہ عنہ کے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی. حالانکہ کیا ہیں، نبی علیہ السلام کے فرسٹ کزن ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اولون سابقون لوگوں میں سے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی رضا 100% گارنٹیڈ ہے، جنت تو 200% گارنٹیڈ ہے، بھول گئے وہ بات. حتیٰ کہ جنگ جمل کا موقع آیا، وہاں پہ علی رضی اللہ عنہ آ کر کے یاد دلا رہے ہیں، زبیر یاد ہے تمہیں وہ دن کہ جب میں اور تم اس طریقے سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. زبیر رضی اللہ عنہ کو بات یاد آ گئی، یاد دلانے کے اوپر یاد آ گئی، اسی وقت جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر کے اپنے جس جس کو لے کے جا سکتے تھے ساتھ لے کر کے باہر نکل گئے. طلحہ تعالیٰ نے بات مانی، طلحہ تعالیٰ نے بات نہیں، باہر نکل گئے. باقی جنگ کا معاملہ تھا، باقی نہیں وہ نہیں نکلے. تو ایسے لوگ بھول جاتے ہیں. حضرت یوشع رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں خضر علیہ السلام کی تلاش کے اندر، بھول گئے کہ وہ مچھلی کا واقعہ، ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، تلی ہوئی مچھلی جو ہے وہ آپ کے دسترخوان میں وہاں سے نکل کر کے توشے میں سے نکل کر کے جو ہے وہ پانی کے اندر اپنی سرنگ بنا کر کے جا رہی ہے. ایسا واقعہ کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں بھول سکتا. یوشع علیہ السلام بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان نے بھلا دیا ان کو. تو شیطان یوشع علیہ السلام کو تو بھلا سکتا ہے، ہمیں نہیں بھلا سکتا. تو بھئی ہم لکھتے کیوں نہیں ہیں چیزوں کو؟ وی شوڈ بی رائٹنگ تھنگز ڈاؤن، رائٹنگ تھنگز ڈاؤن. یہ بہت اہم ہے. ایزیوم نہ کیا کریں، اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو نہیں بھولتا، میں تو نہیں بھولتی. ٹھیک ہے، سافٹ اسکلز بھی بے شک ہوتی ہیں. جیسے گھر کے بارے میں چونکہ آج کل بات بہت چل رہی ہے، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی ہے، عورتوں کا گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے، گھر کو کیسے چلانا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، صرف آؤٹ سورس کر کے غیروں سے نہیں کروانی، خود کیسے کرنی ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے ریٹن نالج کدھر ہے؟ ریٹن نالج کدھر ہے جس میں کہ سنت سے اصول لیے گئے ہوں اور صحابہ کی زندگیوں سے اصول لیے گئے ہوں اور ان میں عورتوں کو بتایا جا رہا ہو کہ اگزیکٹلی ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. ہاں، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے، جو کہ آج سے کم از کم 100 سال پہلے کا زمانہ تھا، اس حساب سے انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ ترتیب دیا تھا جس کو کہ بہشتی زیور کہا جاتا ہے. اس میں ایسی ایسی تفصیلات موجود تھیں. وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. اب 100 سال گزر چکے ہیں، اب جو تسہیل بہشتی زیور بھی آئی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ مردوں کے مسائل زیادہ ہیں، کانٹمپرری مسائل زیادہ ہیں. عورت کے لیے اس کے اندر گائیڈ لائنز نہیں ہیں. عورت کو جو ہے وہ اسی طریقے سے پھینک دیا جاتا ہے جس طرح سے کسی بچے کو، جو کسی بھی انسان کو آپ پول کے اندر پھینک دیں اور کہیں کہ اب جو ہے نا تم بچاؤ اپنے آپ کو، اب تم فگر آؤٹ کرو کہ تم نے جو ہے وہ ڈوبنے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، تم نے اپنی جان کیسے بچانی ہے، تم نے جو ہے وہ بریدنگ کیسے کرنی ہے، تم نے اپنے آپ کو افلوٹ کیسے رکھنا ہے، گو فگر اٹ آؤٹ. ہاں، ہم نے تمہیں جو ہے وہ سوئمنگ کی ویڈیوز تو دکھائی دی، سوئمنگ کی ویڈیوز میں ہم نے اتنی ساری دکھائی ہوئی ہیں، تمہیں جو ہے نا ہم نے سوئمنگ کی انسٹرکشن بھی بہت ساری دے دی ہیں، تو اب تمہیں جو ہے نا ہم سوئمنگ پول کے اندر پھینک رہے ہیں، اب جو ہے نا تم جانو تمہارا کام جانے، گو فگر اٹ آؤٹ. اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ موسٹ لائکلی وہ ڈوب کے مر جائے گا یا یہ کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کے پیٹ کے اندر اچھا خاصا جو ہے پانی بھرا ہوا ہوگا اور جو ہے وہ فینٹ ہو چکا ہوگا اور اس کو جو ہے وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. یہی حال ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی یہی حال اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو ہم کمانے کا علم سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم کمانے کا علم سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم میدان جنگ میں لڑنے کا بھی علم سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ہم سیاست سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، اولاد کو کیسے مینج کرنا ہے، تعلیم و تربیت کو کیسے مینج کرنا ہے، سانس کو کیسے مینج کرنا ہے، سسر حضرت کو کیسے مینج کرنا ہے، گو فگر اٹ آؤٹ. ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے بیانات کیے تھے مثالی بیوی کے اوپر، ہم نے بیانات کیے تھے تربیت اولاد کے اوپر. میں اپنے حضرت کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے حضرت نے غلط کام کیا، نہیں، وہ جو انہوں نے کام کیا الحمدللہ بات کو سمجھایا ہے پچھلی کلاس کے اندر، وہ وقت کی ضرورت تھی، اس وقت کوئی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، دین کی کوئی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وجہ سے بیانات کا دور تھا وہ. اب وہ بیانات کا دور گزر چکا ہے، وی ہیو کم ٹو دا نیکسٹ لیول، وی ہیو کم ٹو دا نیکسٹ لیول. ناؤ وی نیڈ ڈیٹیلز، ناؤ وی نیڈ اسپیسیفکس، جس طرح سے کہ लड़के को सिखाया जाता है कि तुमने कैसे कमाना है, तुमने साइंस कैसे पकड़नी, उसको जो है वो उसूल नहीं बता दिए जाते हैं कि जो है वो न्यूटन ने जो है वो उसने ये उसूल साइंस के बनाए थे और आइंस्टाइन ने ये उसूल साइंस के बनाए थे और फलाने ये उसूल साइंस के बनाए थे। नहीं, उसको 21वीं सदी का इल्म दिया जा रहा होता है, उसको 21वीं सदी की मैथ सिखाई जा रही होती है, उसको 21वीं सदी के हिसाब से साइंस सिखाई जा रही होती है, बायोलॉजी सिखाई जा रही होती है, केमिस्ट्री सिखाई जा रही होती है, इवन लैंग्वेजेस के अंदर जो है मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल की जा रही होती है। भाई उसको भी दे दो ना 1400 साल पुराने के उसूल दे दो और सको नाउ गो फिगर इट आउट। अब तुम्हारा मसला है कि तुम जो है वो उसकी सीखो और तुम जाकर के कमाओ और अपनी जिंदगी अपने पैर पे खड़े हो। नहीं, मर्दों को तो सब कुछ सिखाया जाता है और मर्दों को तो क्या, औरतों को भी वही सब कुछ सिखाया जा रहा है, औरत को भी वही सब कुछ सिखाया जा रहा है। ये करो तुम जाकर के, इस तरह से तुम्हें कमाना है, इस तरह से तुमने अपने पैरों पर खड़ा होना है और तुम्हें तो तलाक होनी ही है। जिस तरह से मौत का एक दिन मुअय्यन है ना, उसी तरह से तलाक का एक दिन मुअय्यन है। ये वक्त आया हुआ है यहां पर कि जब तुम्हें, एक होता है ना मौत के बारे में, अगर मौत आ गई तो फिर क्या करूंगा मैं। नहीं, मौत के बारे में क्या कहते हैं, जब मौत आएगी तब ये करूंगा मैं, तब मुझे ऐसे करना, तब मेरे ऊपर ये हालात आएंगे। इस वक्त तलाक का भी यही एटीट्यूड हुआ है हमारे यहां कि जब तलाक होगी तब तुम क्या करोगी, अभी से सीख करके जाओ। अगर तलाक नहीं, जब तलाक तुम्हें होगी तो उसके लिए पहले से जो है वो होमवर्क करके जाओ, पहले से अपना करियर बना करके जाओ, पहले से जो है वो इतनी एजुकेशन लेकर के जाओ ताकि तुम अपने, मैं को थोड़ी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, अब्बा इतनी मोहब्बत करने वाले, इतनी तो तालीम दे दी, इतना तो पैसा खर्च कर दिया तुम्हारी तालीम के ऊपर, अब तुम्हें तलाक होगी तो मैं ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा। नहीं, खुद सपोर्ट करो अपने आप को जाकर के, खुद कमाओ और खुद खाओ। बहन भाई क्यों सपोर्ट करेगा तुम्हें, बाप क्यों सपोर्ट करेगा तुम्हें, इतना पढ़ाया किस दिन के लिए था, जरा सोचा करें इन बातों को, जरा ऑल्टरनेटिवली है ना, जरा देखा करें इन चीजों को, क्रिटिकल एनालिसिस। सिर्फ दीन को क्रिटिसाइज नहीं करना, दीन को क्रिटिसाइज करके जो है वो सारी हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सारी की सारी दीन के ऊपर और दीन वालों के ऊपर लगा देते हैं, मौलवियों के ऊपर लगा देते हैं। कभी सोचा लड़कियों के साथ तुम कर क्या रहे हो, औरतों के साथ तुम कर क्या रहे हो, बड़ा तवाम बने फिरते हैं पराठे खाने के लिए, पराठे खाना है, गरम खाने बना करके देने हैं और जूता भी साफ करना है और जूता पहनाना भी है क्योंकि जापान में जूता पहनाया जाता है, औरतों को यहां पे भी जूता पहनाना चाहिए मर्दों को, और उनके जो असल काम है उसके ऊपर उनको ताने देना और उनको जो है वो डिग्रेड करना और उनको जो है वो जलील करना, और जो उनका अच्छा काम करने का है उसको जो है वो उसके ऊपर उनको, अगर कर भी रही है अच्छा काम उसके ऊपर उनको प्रेज ना करना, उनकी तारीफ ना करना, तो क्या करेगी फिर उसके बाद वो, फिर वो यही गधे के बच्चे ही पैदा करेगी जैसा कि हम हैं सारे के सारे और हमारी अगली नस्लें। जुल्म, बर्बरियत और फहाशी और औरियानी और क्या किस किस्म के जो है जो माहौल बनाया हुआ है पूरे मुआशरे का, क्यों बनाया हुआ है भाई, क्योंकि ऐसी ही तरबियत हुई है, ऐसे ही नशोनुमा हुई है। अब यही करना है ना जाकर के, जो कि सारी दुनिया के अंदर करते फिर रहे, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, कोई फर्क नहीं होता इन दोनों के दरमियान। तो ये जुल्म है और जुल्म करने वाला जालिम कहलाता है और जालिम जो होता है ना वो अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता है, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता है। इसका सिर्फ एक ही निजात का रास्ता है, तौबा करना, इससे तौबा करना, इसकी गलती को मानना, अपनी गलतियों को मानना, चाहे मां बाप ने गलती करी हो। क्या मां बाप गलती नहीं कर सकते, क्या मां बाप गलती करते हैं तो हम मगफिरत की दुआ नहीं करते उनके लिए, अल्लाह ताला ने सिखाई नहीं है रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, क्यों भाई, अगर वो 100% परफेक्ट लोग थे तो रब्बिग़फिरली पढ़ने की क्या जरूरत है उनके लिए, उन्होंने गलती करी हम उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे मां बाप ने करी थी इस वजह से इट हैज टू बी राइट, वो बिल्कुल ठीक काम किया था क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने किया था इस वजह से, चाहे कुछ भी किया उसने, बस मैंने तो उसको जस्टिफाई करना है कि हाँ वो ठीक ही बात थी क्योंकि वो तो जन्नती हैं, वो तो फिरदौसी हैं, वो तो फलां हैं, वो बहेश्ती हैं और ये हैं वो हैं। भाई गलती कर ली, अल्लाह ताला से उनके लिए मगफिरत मांग लो, खुद तो गलती ना करो ना, खुद तो सीखो ना कि क्या रास्ता सही है, क्या करने का काम है और क्या करने का काम नहीं है, क्या छोड़ देना हमारे लिए जरूरी है। तो इन चीजों को हमें डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने लिए किताबुम मुबीन, अपने इल्म इलाही के लिए किताबुम मुबीन का लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहे हैं, किताब का लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहे हैं। हमारा ऐसा परवरदिगार है कि जो हमारे लिए काफी है اور اس نے ہماری مدد کی، ہماری رہنمائی کی، ساری ذمہ داری اٹھا کے رکھی ہوئی ہے. لیکن کیسی ہماری بھول ہے، کیسی ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنے اسباب کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے ہتھیاروں کے اوپر، اپنے بموں کے اوپر، اپنے میزائلوں کے اوپر، اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر، ہم ان اسباب سے نظر ہٹا ہی نہیں پا رہے. اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بتایا ہوا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے سوا اور کسی کا بھی نہیں ہے، اور احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اندر، جو ہماری سورہ مائدہ کی جو تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، کیا اس کے اندر بات ہو رہی ہے، یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، رسول کو مانتے ہو، رسول جو حکم لے کر کے آئے ان کو بھی تو مانو تم، اس سے تمہیں میری رضا ملے گی، اس سے تمہیں میری مدد ملے گی، اور میری مدد تمہارے لیے کافی ہوگی، اسباب بھی میں تمہیں دے دوں گا جن کے پیچھے تم بھاگے چلے جا رہے ہو، جن کے ارینجمنٹ کے لیے جو ہے تم کبھی مغرب کی طرف بھاگتے ہو، کبھی تم مشرق کی طرف بھاگتے ہو، کبھی تم شمال کی طرف بھاگتے ہو، کبھی تم جنوب کی طرف بھاگتے ہو، بھائی میں تمہیں اسباب بھی دے دوں گا، اور اگر میری مرضی ہوگی میں تمہیں بغیر اسباب کے کامیاب کر دوں گا، بغیر اسباب کے تمہارے دشمنوں کو جو ہے میں شکست دے دوں گا، میرے پاس دونوں راستے موجود ہیں، میں تمہارے بچوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے بہترین ذہن عطا فرما دوں گا، میں تمہارے بچوں کو جو ہے بہترین ریسورسز دے دوں گا کہ وہ دنیا کی موجودہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، یا جنہوں نے یہ ساری ایجادات کری ہوئی ہیں اور جو ساری کی ساری لیب چلانے والے ہیں، میں ان کا دل بدل دوں گا، میری دو انگلیوں کے درمیان ان کے دل ہیں، میں ان کا دل بدل دوں گا، تم میری طرف کیوں نہیں آتے، فَأَيْنَ تَعْفَقُمْ، تم مجھ سے دور کیوں بھاگے چلے جا رہے ہو، تم میرے حکموں کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہو، دنیا جہاں کے کام کے تم فکر کر رہے ہو، پروپیگنڈا کی، میڈیا کی، اور وسائل کی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرنے کی، سیمینار کرنے کی، اور اجتماع کرنے کی، اور فلانا کرنے کی، ڈمکانا کرنے کی، لیکن میرے حکموں کی تم نے جو ہے وہ فکر چھوڑ دی، جو کہ شرط تھی میری مدد کی، جو کہ شرط تھی میری خوشنودی کی، میری محبت کی. تو ہم ایسے پروردگار کو، جس کے بارے میں یہی قرآن ہمیں کیا کیا کچھ نہیں بتا رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ رکھا ہوا ہے، بات پھر وہی، آپ ہزار مرتبہ سن چکے ہوں گے، لیکن ہم 10,000 مرتبہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے یہی بات رکھیں گے، کوئی نئی ایجادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کے اندر، کہ ہم اپنی روش سے توبہ کریں. یقین کریں میں آپ لوگوں کے نام لے کر کے بتا سکتا ہوں کہ جو کہ یہ سن رہے ہیں لیکن ان کے یہ مغز کے اندر کچھ نہیں گھس رہا ہے، کیونکہ اگلی دفعہ جب اسے بات سننے کو ملتی ہے نا، پھر وہی راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، پھر وہی راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، سیاست کا راگ، دنیا کے حالات کا راگ، اور اس قسم کی بکواس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہوتی بات کرنے کی، کیوں نہیں ہو رہی ہوتی؟ ہمارے کلوزٹ کے اندر وی ہیو اسکیلٹنز ان آور کلوزٹ، دیٹ از دا ریزن. کیوں نہیں اللہ کی بات کر پا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وی ہیو اسکیلٹنز ان آور کلوزٹ. انگریزی کا محاورہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر قتل کا الزام لگا رہے ہو نا، جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کا ڈھانچہ تمہارے اپنے کلوزٹ کے اندر، تمہارے اپنے گھر کے انماری کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ حقیقت ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، گھر سے لے کر کے دفتر تک، معاشرے سے لے کر کے خاندان تک، ہم ہر ایک سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے شیخ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے استاد سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا، ایسی اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، ایسی اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا نام زبان پر لانے کی توفیق نہیں ہوتی پھر اس کے بعد اس جھوٹی زبان والے انسان کو، اس غلیظ گندی زبان والے انسان کو اس زبان کے اوپر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ چھین لیتا ہے اس توفیق کو. اس سے ہزار عبادتیں کرے گا، ہزار جو ہے نیکی کام کرے گا، اس کا ذہن اللہ کی طرف نہیں جائے گا، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آئے گا. جھوٹے منہ ذکر کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، سچے منہ ذکر کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو انٹلیکچولی کنونس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کنونس تو سارا اللہ تعالیٰ نے خود معاملہ کیا ہوا ہے، ہمیں صرف
توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی جھوٹ والی زندگی سے، اپنی ظلم والی زندگی سے، توبہ کر لیں، سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک پروردگار ہر ایک کے اوپر کافی ہے، ہر ایک کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے بھی کافی ہے اور ہمارے دشمنوں کے لیے بھی کافی ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی کافی ہے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے ملک ملت کے لیے کافی ہے، ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ ہر چیز چھوٹ جائے گی، ہر شخص چھوٹ جائے گا، یا ہم خود ہی چھوٹ جائیں گے، قبر میں جا کے پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی نہیں کسی کے کام آئے گا سوائے اس ایک اللہ کے، اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو کسی کے کام آ سکے، نہ میرے نہ آپ کے۔ اس ایک اللہ کی قدردانی کر لیں، اس ایک اللہ سے جو ہے وہ اپنے تعلق کو جوڑ لیں، استوار کر لیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ اردو میں کہتے ہیں نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا، اللہ کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائیں۔ اے اللہ، میں نے اگر تو در نہ کھولے گا میں تیرا در نہ چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا تیرا در جب تک تو در نہیں کھولے گا۔ ایسے ہاتھ دھو کے اللہ کے پیچھے پڑ جائیں، پھاڑ میں جائیں ساری کی ساری محنتیں، چاہے وہ دنیاوی محنت ہو چاہے دینی محنت ہو۔ یہ دینی محنت کس قسم کی دینی محنت ہے جو کہ اللہ کو دماغ سے جو ہے محف کر دے، جو اللہ سے توجہ ہٹا دے؟ یہ کون سے والے دین کی محنت ہے؟ کہاں سے دین لے کر کیا ہو یہ والا؟ سب کچھ ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ بس دعا ہو گئی، یہی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں سب کا کام بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے کوئی بعد میں دعا نہیں ہوگی، بس نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو ہمارا چائے وغیرہ کا نظام ہوتا ہے۔